السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں فقہ القلوب میں فقہ القرآن الکریم، پیج نمبر 500 سے 504 تک آج پڑھیں گے. انشاءاللہ یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا. پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان مواقع کے ساتھ بھری ہوئی ہے جو اخلاق حسنہ پر اور زندگی کے تمام میدانوں اور پہلوؤں میں مسلمان قوموں کے ساتھ اور نان مسلم قوموں کے ساتھ اچھے معاملے پر دلالت کرتے ہیں. پھر یہ کہ سیاست اسلام کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ آداب ہیں. اللہ نے حاکم کو حکم دیا کہ وہ حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، درگزر کرے، احسان کرے، صبر سے کام لے، نرمی کرے، حدود کو نافذ کرے، مسلمانوں کی ضرورتوں اور مصلحتوں کو اہمیت دے، ان کے حقوق ادا کرے، رعایا کی حفاظت کرے، ان کی خیرخواہی کرے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کے کلمے کو بلند کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حکمران کو روکا ہے کہ وہ جال سازی نہ کرے، دھوکے بازی نہ کرے، منافقت سے بچے، دھوکہ دہی اور جھوٹ سے بچے، ظلم اور ملاوٹ سے بچے، خواہشات کی پیروی سے بچے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانے سے اور زمین میں تکبر کرنے سے، اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ دنیاوی اور دیگر قوانین کے ساتھ فیصلہ کرنے سے، اور ان تمام چیزوں سے بچے جن سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ کلام کیا اور جبریل علیہ السلام نے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سنا، اور جبریل علیہ السلام نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت تک پہنچایا. اور اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت کے دن تک اسے تمام لوگوں تک پہنچائے. پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت دل کا عمل کیا ہونا چاہیے، دل کی کیفیت یا دل کی حالت کیا ہونی چاہیے. دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے، اپنے دل کو حاضر رکھنا چاہیے، اور تلاوت کے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے اور ادھر ادھر کی باتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. جو کچھ پڑھیں اس پر غور و فکر کریں، ہر آیت کا فہم حاصل کریں کہ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، کس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے، کس چیز کی وعید سنائی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، کہ کس طرح وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کریں اور عاجزی اور گڑ گڑا کے مانگیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ انسان پر رحم فرمائے اور اس سے درگزر کرے. اب ہم شروع کریں گے پیج نمبر 500. والطبیب اذا وصل الیہ المریض فلہ معہ اربع مراتب. اور طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتا ہے تو طبیب کے اس کے ساتھ چار مرحلے ہوتے ہیں. الاولا، پہلا، ان ينهاه عن تناول ما يضره، کہ وہ اس کو ایسی چیز کے کھانے سے روکے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. ويأمره بالاحتراز من الاشياء، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دے، التي بسببها وقع في ذلك المرض، کہ جن چیزوں کی وجہ سے، جن کھانوں کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے. یعنی ہر کھانا انسان کے لیے صحت کا باعث نہیں ہوتا، ہر مزاج کو ہر چیز سوٹ نہیں کرتی، لہذا پرانی ہماری جو حکمت ہے وہ اسی چیز پر بیس کرتی ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ مریض کیا کھاتا ہے، اور اس کے مزاج، اور مزاج کو معلوم کرنے کے لیے نبض دیکھی جاتی تھی، اور اگر نبض میں کوئی چیز پتہ چلتی تو اس سے پھر اس کے مطابق مریض کو ایڈوائس دی جاتی کہ وہ کیا چیزیں اس کے لیے ٹھیک نہیں. وَهَذَا هُوَ الْمَوْعِظَةُ، اور یہی ہوتی ہے واضح النصیحت، یعنی حکیم کی نصیحت مریض کے لیے. الثانیۃ، دوسرا مرحلہ، اَن يَأْمُرَهُ بِتَنَاوُلِ الْأَغْذِيَةِ النَّافِعَةِ، وہ اس کو مفید غذائیں کھانے کا حکم دے. بعد ان يسقيه ادويه تزيل عن باطنه تلك الاخلاط الفاسده، اس کے بعد کہ اس کو ایسی دوائیاں پلا دے جو اس کے اندر سے فاسد مواد یعنی ٹاکسنز کو دور کر دیں. وہکذا الانبیاء، اسی طرح انبیاء بھی کام کرتے ہیں، یہی صورت حال انبیاء کی بھی ہے. یامرون الناس بالاخلاق الحمیدتی بعد زوال الاخلاق الذمیمتی وهذا هو الشفاء، کہ وہ برے اخلاق کو ختم کرنے کے بعد لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، اور یہی حقیقت میں شفا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک لفظ تزکیہ کا بھی پہلے بتایا گیا تھا کہ تزکیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ ہوتا خالی کرنا، یعنی دل کو، خیالات کو ایسی چیزوں سے خالی کرنا، پاک کرنا جو منفی ہیں، نقصان دہ ہیں. اور تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے اڈورن کرنا، بیوٹیفائی کرنا، یعنی ان اخلاق اور ان عادات کا سبق سکھانا جو انسان کو خوبصورتی بخش دیں. اگر آپ کے جسم پر بہت سا پسینہ آیا ہوا ہے اور میل ہے، تو آپ جتنا چاہیں پرفیوم لگا لیں، آپ صاف نظر نہیں آئیں گے. اسی طرح اگر آپ کی بری عادتیں ختم نہیں ہوتی، بد اخلاقیاں ختم نہیں ہوتی، آپ اوپر سے کتنی بھی اچھے بننے کی کوشش کریں، وقتی طور پر کوئی دوسروں کی خوشامد کریں، باتیں کریں، تو اس سے آپ خوبصورت انسان نہیں بن سکتے. تو خوبصورت انسان بننے کے لیے ان تمام بری عادتوں کو چھوڑنا چاہیے جنہیں ہمارے دین نے برا کہا ہے، اور وہ سارے اخلاق اپنانے چاہیے جو ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے. الثالثۃ، تیسرا مرحلہ، حصول الشفاء بعد تناول الغذاء وزوال الاخلاط، غذا کو کھانے اور فاسد اخلاط یعنی ٹاکسنز کو ختم کرنے کے بعد شفا کا حاصل ہونا. وکذا حصول الہدا، اسی طرح سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. لا یمکن الا بعد حصول النور فی القلب، یہ ممکن نہیں مگر اس کے بعد کہ جب دل میں نور حاصل ہو جائے. فاذا جاء نور الایمان، جب ایمان کا نور دل میں آ جاتا ہے. جاء الہدا و نور القرآن، تو ہدایت اور قرآن کا نور بھی آ جاتا ہے. وَإِذَا جَاءَ الْهُدَى وَلَّى الضَّلَالَ، اور جب ہدایت آتی ہے تو گمراہی چلی جاتی ہے. یعنی کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے ترتیب بتا دی ہے، یعنی صحیح غذا کھانا اور ٹاکسنز کو جسم سے باہر نکالنا. اسی طرح ہدایت حاصل ہوتی ہے جب انسان کے اندر روشنی آتی ہے، یعنی صفائی ہو جاتی ہے جسم کی، اور پھر گمراہی چلی جاتی ہے. الرابعۃ، چوتھی چیز، الرحمہ، رحمت یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک. وبالرحمت یکون العلاج، اور کسی بیماری کا علاج رحمت کی صورت میں ہی ہوتا ہے. ولولا رحمت اللہ ما قام فی الدنیا والآخرۃ شیء، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں کوئی چیز قائم نہ رہتی. دنیا قائم ہی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں اور جتنی خرابیاں اور گناہ اور فساد ہیں، تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی تھی. فالنفس الزکیۃ البالغۃ درجات الکمال تفید انوارہا علی ارواح الناقصین، پس وہ پاکیزہ نفس یعنی انبیاء کا جو کمال کے درجوں کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، وہ اپنی انوار و تجلیات کا فیضان ناقص ایمان والوں کی، وہ اخص المؤمنین، اخص جو ہے نا خا اور سین کے ساتھ ہے، وہ خصل نہیں ہے، یہ مسٹیک ہے، وہ اخص المؤمنین، اور کم درجہ مومنوں پر کرتا ہے. یعنی انبیاء کا جو پاکیزہ نفس ہے، جو کمال درجے کے اخلاق پر ہوتا ہے، وہ ناقص ایمان والے اور کم درجے کے مومنوں پر ایک طرح سے نور کا کام کرتا ہے. لِأَنَّ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ وَالْمُعَانِدِينَ لَا تَسْتَضِيءُ بِأَنْوَارِ أَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ، کیونکہ کفار اور مخالفین کی روحیں انبیاء کی روحوں سے روشنی یا انوار حاصل نہیں کرتی. كَمَا أَنَّ الْجِسْمَ الْقَابِلَ لِلنُّورِ هُوَ الْجِسْمُ الْمُقَابِلُ لِقُرْصِ الشَّمْسِ، جیسے وہ جسم جو نور کو قبول کرنے والا ہے، یہ وہی جسم ہے جو سورج کی ٹکیا کے سامنے ہوتا ہے. یعنی آپ پر روشنی کب پڑے گی؟ جب آپ سورج کے سامنے آتے ہو. اگر تھوڑی سی بھی ونڈو کا کرٹن ہٹا ہوا ہے اور سامنے سورج آ گیا، تو لائٹ کمرے کے اندر آ جاتی ہے. تھوڑی جگہ سے بھی اگر آگے رکاوٹ نہیں ہے کوئی، تو لائٹ آ جائے گی. لیکن اگر آپ کے اپنے اندر رکاوٹ ہے کوئی، تو باہر سے کتنا بھی کوئی نور ڈالے آپ کے اندر، کوئی تعلیم دے آپ کو، کوئی آپ سے حسن سلوک کرے، اندر کچھ نہیں جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان ریسپٹیو ہو، لینے والا ہو، خیر اور بھلائی کی چیز کا حریص ہو، قبول کرنے والا ہو. وکلام اللہ عز و جل کلہ عظیم، اور اللہ عز و جل کا سارے کا سارا کلام عظیم ہے. وبعضہ افضل من بعض، اور اس کا بعض بعض سے افضل ہے. وذالک ان الکلام له نسبتان، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے کلام کی دو نسبتیں ہیں، نسبت الی المتکلم بہ وہو اللہ، و نسبت الی المتکلم فیہ. ایک کلام کی نسبت متکلم کی طرف ہے اور وہ اللہ ہے. متکلم کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنے والا، یعنی ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت سے ہوتی ہے اور ایک نسبت اس کی طرف ہے جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے، یعنی انسانوں کی نسبت سے ہوتی ہے. فہو یتفاضل باعتبار النسبتین، تو اس لحاظ سے دونوں نسبتوں کے حوالے سے درجات میں فرق ہوتا ہے. و اعتبار نفسی ہی ایدن، اور ذاتی اعتبار سے بھی اس میں فرق ہے. فقل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. و تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک ہوا. دونوں میں فرق ہے، ہے فرق. سوچے نا کہ سمجھ نہیں آئی بات میری، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کلام کا بعض حصہ بعض سے افضل ہے. اب کلام میں دو طرح کا کلام ہے، ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے جیسے قل ھو اللہ احد ہے، اور ایک ہے جو کسی انسان کے بارے میں ہوتا ہے اور جیسا وہ ہوگا اسی کے مطابق، اور وہ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے، بالکل ہی مختلف ہوگا. کلاہما کلام اللہ، دونوں ہی اللہ کے کلام ہیں. وہما مشترکان فی ھذہ الجہہ، اس لحاظ سے دونوں مشترک ہیں، یعنی برابر ہیں کہ دونوں ہی اللہ کا کلام ہے. لیکنہما یتفاضلان من جہۃ المتکلم فیہ، لیکن جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس لحاظ سے یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. فہذا کلام اللہ وخبرہ عن نفسہ عز و جل، تو پہلا جملہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ عز و جل اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ وہ ایک ہے. وثانی کلام اللہ الذی تکلم بہ عن بعض خلقہ، اور دوسرا جملہ بھی اللہ کا کلام ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق میں سے بعض کے بارے میں خبر دے رہا ہے، یعنی ابو لہب کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ آپ کون سی سورت زیادہ پڑھتے ہیں اور کس کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، قل ھو اللہ احد یا اللہ لا الہ الا ھو آیت الکرسی جو ساری کے ساری اللہ کا تعارف ہے، یا ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن، ساری اللہ کی صفات ہیں اس میں. اللہ نور السماوات والارض، تو جو آیات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی، العزیز الحکیم، الغفور الرحیم، رحیم الودود، بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی. وکلام الانبیاء والعلماء والخطباء بعضه افضل من بعض، اور انبیاء، علماء اور خطباء کے کلام کا بعض حصہ بعض سے افضل ہوتا ہے. فان کان المتکلم واحدا، اگرچہ کلام کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے. وتفاضل الکلام من جهه المتکلم فيه سواء کان خبرا او انشاء امر معلوم، اور کلام کا یہ فرق، وتفاضل الکلام یعنی کلام کا فرق یا فضیلت، من جهه المتکلم فيه، اس لحاظ سے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ درجہ بندی اس لحاظ سے، سواء کان خبرا، خواہ وہ کوئی خبر ہو، او انشاء ان یا کوئی نئی بات یعنی شروع کی گئی ہو، امر معلوم، یہ امر سب کو معلوم ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام میں فرق ہے، ایسے ہی انبیاء، علماء، خطباء کے کلام میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض بعض سے افضل ہوتا ہے، اور کلام کرنے والا وہی ہوتا ہے لیکن اس کی بات کا ایک حصہ بہت اچھا ہوتا ہے، فضیلت والا ہوتا ہے، اس میں بہت موٹیویشن ہوتی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ڈانٹ ہو یا کوئی محاسبے کی چیز ہو، تو فرق ہو جائے گا. فلیس الخبر عن اللہ و اسمائہ و صفاتہ و ثناء علیہ کالخبر المتضمن لذکر ابی لہب و فرعون و ابلیس، پس اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات اور اس کی تعریف کی جو خبر ہے، یعنی اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، وہ اس خبر کی طرح نہیں ہو سکتی جو ابو لہب، فرعون اور ابلیس کے ذکر پر مشتمل ہے. یعنی کچھ آیات ہیں جیسے ابھی ذکر ہوا، آیت الکرسی ہے، قل ھو اللہ ہے، سورۃ حشر کی آخری آیات ہیں، یہ سب کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. اب سورۃ آراف میں شیطان کا ایک ڈیٹیل تذکرہ ہے، اسی طرح بہت سی سورتوں میں فرعون کی بات ہے، اور ایک سورت میں ابو لہب کی بات ہے. تو اب ہے تو وہ بھی قرآن لیکن دونوں میں فرق ہے، کلام ایک ہی ہے لیکن بعض حصہ بعض سے فضیلت رکھتا ہے، یعنی کانٹینٹ کے اعتبار. وہ آتا نا سورۃ زمر میں بھی، وہ یتبعون احسن، کہ قرآن کے احسن پہلو کی پیروی کرتے ہیں. تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو سارا ہی احسن ہے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ تو اس میں ظاہر ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہے یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ان چیزوں کو فالو کریں گے، نہ کہ جہاں فرعون اور ابو لہب کی بات ہے ان کے طریقے پہ تو نہیں چلیں گے نا. وہ انکان کل الکلام عظیم تکلم بہ اللہ، اگرچہ یہ سارا کلام عظیم ہے کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے. وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح توحید اور اللہ پر ایمان اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم ہے. لَيْسَ كَالْأَمْرِ بِالْعَقِ الْأَصَابِعِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس طرح کا دیگر حکم اس حکم جیسا نہیں جو انگلیوں کو چاٹنے اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا حکم ہے یا اسی طرح کی چیزیں. یہ بھی ثواب کے کام، یہ سنت ہے نا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کے بعد انگلیاں اپنی چاٹ لو، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، ہے نیکی کے کام، لیکن یہ ایمان کے برابر تو نہیں ہے نا. ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، یہ ساری چیز، اور ایک طرف ان سنتوں کو فالو کرنا. تو ٹھیک ہے کسی وقت وہ کام ہوتا ہے کسی وقت یہ، دونوں اجر و ثواب کے، لیکن آبویسلی ایمان لانے والا کام جو ہے یا ایمان بڑھانے والے کام جو ہے وہ درجے کے لحاظ سے تو بہت بلند ہے. تو یہ فرق بھی ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے راضی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی تو نیکی ہے نا جو میں کر رہا ہوں، تو اور مجھے کیا کرنا ہے. اگر کسی کو کہنا کہ قرآن مجید پڑھو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں، ابھی اور کیا پڑھنا ہے اس میں سے، یہی ہے نا قرآن میں لکھا ہوا، اور بس یہی بات ختم ہو جاتی ہے. اب کوئی ایک عام کتاب پڑھنا اور ایک قرآن کا مطالعہ کرنا دو مختلف چیزیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور کتاب پڑھنی نہیں چاہیے، پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن تو پھر قرآن ہی ہے نا، فضیلت والا کام ہے. کسی کتاب کے ایک ایک حرف ایک ایک لیٹر پہ آپ کو 10 نیکیاں نہیں ملیں گی. وَإِن كَانَتْ كُلُّ الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ عَظِيمَةً أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، اگرچہ شریعت کے تمام احکامات عظیم ہیں، اللہ ہی نے ان کا حکم بھی دیا ہے. والقرآن الکریم انزلہ اللہ ہدن للناس، اور قرآن کریم کو اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو.
يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.
قرآن تو ہدایت ہے، لیکن کچھ لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. کیوں؟ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فَمَن سَمِعَهُ وَأَطَاعَ اللَّهَ أَفْلَحَ، تو جس نے قرآن کو سنا اور اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ٹھہرا. وَمَن سَمِعَهُ وَعَصَى اللَّهَ شَقَى، اور جس نے اس کو سنا اور اللہ کی نافرمانی کی وہ بدبخت اور محروم ٹھہرا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَن يَصْلُحُ لِدَارِ كَرَامَتِهِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے تکریم والے گھر کا مستحق ہے. وَمَن يَصْلُحُ لِدَارِ إِهَانَتِهِ، اور کون اس کے انتہائی ذلت والے گھر یعنی جہنم کا مستحق ہے. فالقرآن الکریم سمعہ ابو بکر، پس قرآن کریم کو ابو بکر نے سنا رضی اللہ عنہ، فصار صدیقا، اللہ، تو وہ صدیق بن گئے. وسمعہ مسیلمۃ فصار کذابا، اور مسیلمہ نے اس کو سنا تو وہ کذاب بن گیا. وسمعہ عمر رضی اللہ عنہ فصار فاروق هذه الامه، اور اس قرآن کو عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ اس امت کے فاروق بن گئے. وسمعہ ابو جہل فصار فرعون هذه الامه، اور اسے ابو جہل نے سنا تو وہ اس امت کا فرعون بن گیا. وسمعہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فصار امین هذه الامه، اور اسے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ اس امت کے امین بن گئے. وسمعہ سعد بن معاذ فصار من المهتدین، اور اسے سعد بن معاذ نے سنا تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ واہتز لموتہ عرش الرحمن، اور ان کی موت پر رحمان کا عرش کانپ اٹھا یا خوشی سے لہلہا اٹھا، یا اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے واپس۔ وسمعہ عبداللہ بن ابی فصار اکبر المنافقین، اور اسے عبداللہ بن ابی نے سنا تو وہ منافقوں کا رئیس بن گیا۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالته وهو اعلم بمن یصلح لولایته، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کس کو دے، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی ولایت اور دوستی کا حقدار کون ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر سب کا عمل نہیں بدلتا، کچھ لوگ الٹ ہو جاتے ہیں، یعنی سیدھے رستے پہ آتے آتے واپس پھر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو ضروری نہیں کہ جو قرآن پڑھ جائے وہ ضرور ہدایت یافتہ ہی ہو جائے۔ کتاب تو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، لیکن پھر آپ کا مزاج ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں کو ڈیری منع کر دی جاتی، منع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں بچہ ڈیری سے الرجک ہے، کوئی ایگ سے، کوئی کسی چیز سے۔ کیا دودھ کوئی خراب چیز ہے؟ لیکن اس کو سوٹ نہیں کر رہی، وائے؟ کوئی ڈیفیشنسی ہے نا، اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ جب قرآن ہمارے دل پہ اثر نہ کرے، ہمارے ایمان کو بڑھانے والا نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ میرے اندر اگر ایمان میں کمی ہے تو میرا ایمان بڑھا دے، اگر میری عبادات میں کمی ہے تو میری عبادات درست کر دے، اگر میرے اخلاق میں کمی ہے تو میرا اخلاق اچھا کر دے، اگر میری ڈیلنگز لوگوں سے ٹھیک نہیں تو ان کو ٹھیک کر دے، جہاں کہیں کوئی ڈیفیشنسی ہے یا رب اس کو پورا کر دے، تاکہ یہ قرآن میرے دل پر اتر جائے۔ ہر ایک کو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، کتنے بے شمار بچے نٹ الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا نٹس کوئی بری چیز ہے؟ نٹس بری چیز نہیں ہے، نٹس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی لینے والے میں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھے ہیں قرآن پڑھے ہوئے لوگ، ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یہ کرتے ہیں۔ قرآن میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ لینے والوں کی خرابی ہے، ان کے اندر ڈیفیشنسی ہے۔
استاد جی، اسی طرح کل رات میری بات ہو رہی تھی اپنے بیٹے سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس اتنے زیادہ ہو گئے، کچھ تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور گورنمنٹ اتنی پریشان ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اس کو کل سے اپوائنٹ کیا گیا ہے اورنج ویل میں، آپ کو پتا ہے کتنا دور ہے، اور اورنج ویل کا جتنا علاقہ ہے آس پاس، بریڈ فورڈ تک پیچھے تک، کنگز روڈ اور وہ سب ایریا ہم نے دیکھا، وہ سب سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اوبر ہم کروا کے دیں، گورنمنٹ اوبر کروا کے دے گی، آپ آؤ ایک دفعہ اپنے علاج کے لیے آؤ۔ تو جن لوگوں کو اپنا سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم علاج کروائیں، تو یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ بھی سجھا دے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا ہم اس کو دکھا دیں، اپنا علاج کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ غفلت میں بیٹھے رہیں اور سوچتے رہیں کہ بھئی اچھا کوئی اللہ کی مدد ہی آئے گی۔ کوئی ایسے نہیں ہوتا، انسان خود اٹھ کے ہدایت کی طرف جانا پڑتا ہے۔
اسباب تو اختیار کرنے پڑتے ہیں نا، اور پھر اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے، اور ہم ریسپٹیو نہیں ہوتے، ہم قبول نہیں کرتے، ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس میں اپنا فائدہ نہیں سمجھتے۔ شیطان ہمیں بلوا دیتا ہے اور ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو خدا بنا لیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں۔ والمعول والمقصود، تو قابل اعتماد اور با مقصد بات یہ ہے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیسا سمعنا و عصینا، یہ نہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے ماننا کوئی نہیں۔ ولا سمعنا فقط، اور نہ ہی ہم کہیں کہ بس سن لیا ہے ہم نے، پتہ چل گیا ہمیں۔ آئی نو، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، بس اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا تنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وكما أن رؤية الأشياء تتم بأمرين، جیسے چیزوں کو دیکھنا دو باتوں سے تکمیل کو پہنچتا ہے، سلامت البصری و وجود النور الخارجی، ایک تو نگاہ کا سلامتی والا ہونا اور دوسرے بیرونی طور پر روشنی کا ہونا، یعنی لائٹ بھی چاہیے اور آنکھ بھی سلامت ہونی چاہیے، پھر کچھ نظر آتا ہے. فَكَذَلِكَ الْاِسْتِفَادَةُ مِنَ الدِّينِ تَتِمُّ بِأَمْرَيْنِ، اسی طرح دین سے فائدہ لینا دو باتوں سے مکمل ہوتا ہے، نور الایمان و نور القرآن، ایک نور ایمان یعنی دل کی بصیرت اور دوسرا قرآن کا نور بھی، ایمان بھی ہو قرآن بھی ہو پھر فائدہ ہوتا ہے قرآن سے. اگر ایمان نہیں نا، آپ کو یقین نہیں، تو جتنا چاہے قرآن پڑھ لیں آپ کا عمل نہیں بدلے گا. فَقَارِئُ الْقُرْآنِ بِلَا ایمَانٍ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، پس بغیر ایمان کے قرآن پڑھنے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایمان کے بغیر قرآن پڑھنے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَسْتَفِيدُ، اور وہ مومن بھی جو قرآن پڑھتا ہی نہیں وہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کے گھر میں خوبصورت سے خوبصورت پرنٹنگ والے قرآن رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے کبھی اٹھا کے پڑھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فلا بد من نور الایمانی و نور القرآن، تو لازم ہے نور ایمان اور نور قرآن، یعنی ان دونوں کے بغیر چارہ ہی نہیں. لتحصل الہدایت و سلامت، تاکہ ہدایت اور سلامتی حاصل ہو. وقد سم اللہ القرآن روحا، اور تحقیق اللہ نے قرآن کو روح کا نام دیا ہے. اشارتاً الى انہ لا حیات للناس الا بالقرآن، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کی زندگی نہیں مگر قرآن کے ساتھ، کہ زندگی صرف قرآن ہی کے ساتھ ہے. یعنی جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے، اسی طرح روحانی صحت کے لیے قرآن ضروری ہے. روح کی غذا قرآن میں ہے، زندگی قرآن کے ساتھ ہے. وَسَمَّاهُ نُورًا اشارتاً الى انه لا نور في الدنيا والاخره الا بالقران، اور اس کا نام نور رکھا ہے، کس کا؟ قرآن کا. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ دنیا اور آخرت میں نور حاصل نہیں ہو سکتا مگر قرآن کے ساتھ. دنیا میں بھی روشنی ملے گی قرآن کے ساتھ، اور آخرت میں بھی نور ملے گا قرآن کے ساتھ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن کی وحی کی. آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا بتایا؟ نور. ولیکن جعلناہ نوراً نہدی بہ من نشاء، کہ ہم نے اس قرآن کو نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وحقیقت الایمان هو التصدیق التام بما اخبرت به الرسل، اور ایمان کی حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیغمبروں نے جس چیز کی خبر دی ہے اس کی مکمل تصدیق کرنا، اس کو ویریفائی کرنا، کنفرم کرنا، اس پہ یقین رکھنا. المتضمن لانقیاد الجوارح، اور یہ تصدیق یہ اعضاء کی اطاعت اور فرما برداری پر مشتمل ہو، یعنی اس کو سچا کریں عمل کے ساتھ. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، اور ایمان کی صورتحال حس کے ذریعے مشاہدے میں آنے والی چیزوں کے ساتھ نہیں، یعنی ایمان ظاہری ظاہری چیزوں کا نام نہیں، ٹینجیبل نہیں. فَإِنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ بِهَا الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ، ان ظاہری چیزوں کے مشاہدے سے مومن کافر سے ممتاز نہیں ہوتا. ظاہر میں تو کفار کے اندر بھی بہت اچھی اچھی عادتیں ہوتی ہیں بعض اوقات. اِنَّمَا الشَّأْنُ فِي الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، ایمان کی حقیقی حالت غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ہے. الَّذِي لَمْ نَرَهُ وَلَمْ نُشَاهِدْهُ، جس کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اس کا مشاہدہ کیا ہے. وَإِنَّمَا نُؤْمِنُ بِهِ لِخَبَرِ اللَّهِ وَخَبَرِ رَسُولِهِ عَنْهُ، اور ہم اس پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے. یعنی ایمان والی چیزوں پر ایمان ہم کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی خبر ہمیں اللہ اور رسول نے دی ہے. فہذا الایمان الذی یتمیز بہ المسلم عن الکافر, تو یہ ہے وہ ایمان جس سے مسلمان کا کافر سے فرق سامنے آ جاتا ہے, امتیاز پیدا ہو جاتا ہے. لأنه تصدیق مجرد للہ ورسوله, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محض تصدیق ہے. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, کون ہے متقی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جن کی یہ صفات ہوں ان کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے, ان کو فائدہ ملتا ہے.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
وَآيَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تبصر العبد بحدود الحلال والحرام, اور قرآن کریم کی آیات بندے کو حلال اور حرام کی حدود دکھاتی ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. وتهديه في ظلم الآراء الى سواء السبيل, اور لوگوں کی آراء اور نظریات کی تاریکیوں اور اندھیروں میں اس کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی. دنیا میں باندھ باندھ کی بولیاں ہیں, طرح طرح کے نظریات ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, تو اس میں انسان کو قرآن ہی صحیح رستہ دکھاتا ہے. وَتَصُدُّهُ عَنِ اقْتِحَامِ طُرُقِ الْبِدْعِ وَالْأَضَالِيلِ, اور اس کو بدعات اور گمراہیوں کے راستوں میں داخل ہونے سے روکتی ہیں. وَتَبْعَثُهُ عَلَى الْإِزْدِيَادِ مِنَ النِّعَمِ بِشُكْرِ رَبِّهِ الْجَلِيلِ, اور اس کو اپنے عظیم رب کا شکر ادا کرنے کی صورت میں نعمتوں کو زیادہ حاصل کرنے پر ابھارتی ہیں. وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق, اور اس کے دل کو حق سے ہٹ جانے اور کجی اختیار کرنے سے بچانے کے لیے مضبوطی دیتی ہیں. وتناديه كلما فترت عزماته ليلحق بالركب الكريم, اور جب بھی بندے کے عزائم یعنی ارادوں میں کبھی کمزوری آتی ہے, یہ آیتیں اس کو پکارتی ہیں تاکہ وہ معزز قافلے کے ساتھ مل جائے, یعنی نیک لوگوں کے ساتھ مل جائے. پھر جا کے دنیا کے بکھیڑے اور فتنے اتنے ہیں نا کہ انسان تھک جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے, سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. جو ہی قرآن کھولتا ہے, قرآن کی مجلس میں آتا ہے, تو اس کا ایمان پھر سے واپس زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
ایوری ناؤ اینڈ دین استاذہ جی, یو آلسو ایکسپیرینس سو مینی پیپل, ایون دے ہیو ریڈ قرآن, دے نیڈ ریمائنڈرز اگین اینڈ اگین. دے آسک یو سیم کوشچن when they are going for Umrah, they are asking the same questions. When their Ramzan is coming, we are asking the same questions. Even we have revised Quran so many times, we studied Quran, we need reminders again and again. And I think that we have to be within the hudood of Allah. That's why we need reminders, and we keep on reminding us so that we don't go astray.
نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں, نہ کسی مجلس میں جانا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی ہمیں نہ کھڑے کھڑے ایک بٹن دبائے اور چند باتیں بتا دے. ایسے ہی میسج مجھے کچھ دن پہلے کسی کا آیا, کہتے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں تو آپ مجھے بس موٹی موٹی باتیں بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا ایسے عمرہ نہیں ہوتا, آپ الہدا سے کتاب منگوائیں عمرے کی تیاری اور طریقہ, اس کو لفظ لفظ پڑھیں, اور ہو سکے تو اس کی آڈیو بھی سن لیں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ عمرے پہ جانا کوئی کھیل نہیں ہے, وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے مینٹلی پریپئر ہونا ہوتا ہے, ذہنی طور پہ تیاری کے علاوہ علم ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تاکہ ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. لوگ چاہتے ہیں ہر چیز میں شارٹ کٹس, ہر چیز میں شارٹ کٹس. اسی طرح بچوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی کتاب پڑھنے کو نہ کہو, ہمیں کوئی کلاس جوائن کرنے کے لیے نہ کہو, بس ہمیں کوئی موٹی موٹی باتیں بتا دیں, ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس, اور بس ہمارا دین ہمارا اتنا ہی کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے, اللہ نے کتاب کسی مقصد کے لیے بھیجی ہے.
Stasa, we see that all the time these days that every, like children or adults, even pre-made stuff they want, like pre-made food, ready-made food, pre-marinated chicken, even you don't know how they clean it, how they washed it or not before marinating it, right? But you will bring it because of your convenience. So premature deliveries are happening because, like, premature, okay, they are saying I don't want to do it like normal delivery, just cut my stomach, you know what the thing is, and then I don't want any pain, just put me on the anesthesia. I don't want normal delivery. So everything shortcuts and without pain and without waiting and without you know, like contemplating on that ke hona kya hai.
No pain, no gain.
So then the kids are not, now these days, they have no pain for their parents.
جب ماں نے یا باپ نے بچے کے لیے کوئی پین نہیں اٹھائی, کوئی تکلیف نہیں اٹھائی, تو بچے کے دل میں بھی آپ کے لیے کوئی پین نہیں ہوگی, احساس نہیں ہوگا. اللہ نے ایک نیچرل سسٹم بنایا نا, تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹتے ہیں اور مین میڈ انویژنز کرتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے لیے کسی بھی لحاظ سے درست نہیں.
Like mothers are saying, okay, lactating mothers, but they give them the feeders because we can't wake up in the night and give them milk. So put them on the, you know, like the top feed. So that's why the immunity is so low these days. Kids are getting sick all the time. Before, when you were feeding them like at least 1.5 years or almost 2 years, the kids were not getting sick at that much. Their immunity level was so high because of the mother feed. But now, nobody wants to take any kind of pain or the struggle.
Liberation کا غلط مطلب نکال لیا گیا نا, کہ ہر چیز سے liberation چاہتے ہیں. وَتَبْعَثُهُ عَلَى الْإِزْدِيَادِ مِنَ النِّعَمِ بِشُكْرِ رَبِّهِ الْجَلِيلِ, اور اس کو اپنے عظیم رب کا شکر ادا کرنے کی صورت میں نعمتوں کو زیادہ حاصل کرنے پر ابھارتی ہیں. وَتُثَبِّتُ قَلْبَهُ عَنِ الزَّيْغِ وَالْمَيْلِ عَنِ الْحَقِّ, اور اس کے دل کو حق سے ہٹ جانے اور کجی اختیار کرنے سے بچانے کے لیے مضبوطی دیتی ہیں. وَتُنَادِيهِ كُلَّمَا فَطَرَتْ عَزَمَاتُهُ لِيَلْحَقَ بِالرَّكْبِ الْكَرِيمِ, اور جب بھی بندے کے عزائم میں کمزوری آتی ہے, یہ آیتیں اس کو پکارتی ہیں تاکہ وہ معزز قافلے کے ساتھ شامل ہو جائے. وَتَحُثُّهُ عَلَى التَّزَوُّدِ لِمَعَادِهِ, اور اس کو قیامت کے لیے زادِ راہ جمع کرنے پر ابھارتی ہیں. وَتُحَذِّرُهُ وَتُخَوِّفُهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ, اور اس کو دردناک عذاب سے ڈراتی ہیں اور خوف دلاتی ہیں. وَتُوقِفُهُ عَلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ مِنْ دَارِ النَّعِيمِ الْمُطْلَقِ, اور اس کو ٹھہراتی ہیں ان مطلق اور کامل نعمتوں کے گھر پر جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کیا, یعنی جنت. وَمَا أَعَدَّ لِأَعْدَائِهِ مِنْ دَارِ الْعِقَابِ الْوَبِيلِ, اور اس کو شدید عذاب کے گھر پر بھی آگاہ کرتی ہیں جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اور قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے. وقد وصف اللہ کلامہ بانہ مجید, یقیناً اللہ نے اپنے کلام کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ بزرگی والا ہے. وہو احق بالمجد من کل کلام, اور وہ ہر کلام سے بڑھ کر بزرگی کا حقدار ہے. کما ان المتکلم بہ لہ المجد کلہ, جیسا کہ اس کے تکلم یعنی بات کرنے کلام کرنے والے کے لیے ہر قسم کی بزرگی ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. فہو سبحانہ المجید, بس اللہ سبحانہ عظمت والا ہے. وکلامہ مجید, اور اس کا کلام بزرگی اور عظمت والا ہے. وعرشہ مجید, اور اس کا عرش بزرگی اور عظمت والا ہے. ووصفہ بانہ عظیم, اور اللہ نے اس کا یہ وصف بھی بیان کیا ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے. وہو احق بالتعظیم من کل کلام, اور قرآن ہر کلام سے بڑھ کر زیادہ تعظیم یعنی عزت کا حقدار ہے. والمتکلم بہ ہو العظیم, اور اس کے ساتھ کلام کرنے والی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ بھی عظیم ہے. لہ العظمت کلہا, جس کے لیے ہر قسم کی عظمت ہے. ووصفہ بانہ کریم, اور اللہ نے اس کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ یہ قرآن کریم ہے. وہو احق بالکرم من کل کلام, اور یہ قرآن ہر کلام سے بڑھ کر کرم اور عزت کا حقدار ہے. والمتکلم بہ ہو الکریم الذی لا اکرم منہ, اور اس کے تکلم کرنے والی ہستی وہ کریم ذات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی صاحب کرم نہیں. وکثرت خیر القرآن لا یعلمها الا من تکلم به, اور قرآن کی خیر و برکات کی کثرت کو نہیں جانتا مگر وہی جس نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے, ایک محفوظ کتاب میں درج ہے.
انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون.
وقد حفظ اللہ کتابہ فالشیاطین لا یمکنہم التنزل بہ, اور یقیناً اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی، پس شیاطین کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کو نازل کریں، لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَحْفُوظٌ أَن يَسِلُوا إِلَيْهِ، کیونکہ اس کا مقام محفوظ ہے کہ وہ اس کی طرف نہیں پہنچ سکتے، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَحْفُوظٌ، اور یہ اپنی ذات میں بھی محفوظ ہے، اَن يَقْدِرَ الشَّيْطَانُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ، کہ شیطان اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس میں اب کوئی اضافہ کر سکے، والنقصان منہ، یا اس میں کوئی کمی کر سکے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن یعنی ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون.
فاللہ تبارک و تعالی حفظ کتابہ و حفظ محلہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کے مقام کی حفاظت کی، یعنی مقام یعنی اس کی مرتبہ مقام، وحفظہ من الزیادت والنقصان، اور اس میں کبھی بیشی سے اس کی حفاظت کی. کتاب و مکنون میں ہے نا قرآن، محل جہاں رکھا ہوا. وحفظہ من التبدیل والتغییر، اور ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کی. وحفظ الفاظہ من التبدیل، اور اس کے الفاظ تبدیل ہونے سے اس کی حفاظت کی. وحفظ معانیہ من التحریف، اور اس کے معنی کی تحریف سے حفاظت کی. واقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان، اور اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے حروف میں کمی بیشی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ويحفظ معانيه من التحریف والتغيير، اور اس کے معنی میں تحریف اور تبدیلی سے حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ کوئی بھی اگر قرآن کے اندر کچھ بھی تبدیلی کرنا چاہے تو فوراً اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر یعنی قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، حالانکہ بے شک وہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکمت والے بہت تعریف والے کی طرف سے نازل کردہ ہے.
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
وَكَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الْهُدَى وَالنُّورَ، اور اللہ عز و جل نے اس میں ہدایت اور نور کو لکھا. وَالْمَوْعِظَةَ وَالْبَيَانَ وَالشِّفَاءَ، اور واعظ اور بیان اور شفا کو. وَالْمُتَّقُونَ، اور متقی وہی لوگ ہوتے ہیں. هُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَ فِي كُتُبِ اللَّهِ الْهُدَى وَالنُّورَ وَالْمَوْعِظَةَ، جو اللہ کی کتابوں میں ہدایت روشنی اور واعظ نصیحت پا لیتے ہیں. وَهُمُ الَّذِينَ تَنْفَتِحُ قُلُوبُهُمْ لِمَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ وَالْمَوْعِظَةِ، اور انہی کے دل کھل جاتے ہیں اس ہدایت نور اور واعظ کے لیے جو ان کتابوں میں موجود ہے. اَمَّا الْقُلُوبُ الْقَاسِيَةُ الْقَاسِيَةُ الْغَلِيظَةُ السَّلْدَةُ، لیکن جہاں تک سخت دلوں کا تعلق ہے جو سخت غلیظ اور ٹھوس ہیں، غلیظ کا مطلب سخت، ہارڈ، غلیظ کا مطلب ناپاک نہیں. فَلَا تَبْلُغُ إِلَيْهَا الْمَوْعِظَةُ، تو ان کے اندر نصیحت داخل نہیں ہوتی. ولا تذوق حلاوتها، اور وہ اس کی لذت کو بھی نہیں پا سکتے، نہیں چکھ سکتے ذوق. ولا تسمع لتوجيهاتها، اور وہ اس کی رہنمائی کو بھی نہیں سنتے. ولا تنتفع من هذا الهدى، اور وہ اس ہدایت اور نور سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. ومن هذا النور بهدایت ولا معرفت ولا تقبل ولا تستجيب، کسی ہدایت اور کسی علم اور معرفت کے ساتھ، اور نہ وہ قبول کرتے ہیں نہ اس پہ لبیک کہتے ہیں. یعنی سخت دل، نہ ان کے اندر نصیحت جاتی ہے، نہ وہ قرآن کا ٹیسٹ چکھتے ہیں، نہ ان کو کوئی گائیڈ لائن ملتی ہے، نہ ان کو ہدایت ملتی ہے، نہ کوئی روشنی ملتی ہے، نہ کوئی علم اور معرفت ملتی ہے، نہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں نہ اس پہ لبیک کہتے ہیں. ان کی زندگی کورے پتھر کی طرح ہی ہوتی ہے، جیسے ہوتے ہیں پہلے ویسے ہی بعد میں بھی رہتے ہیں. ان النور موجود ولکن لا تدرکه الا البصیرۃ المفتوحہ، بے شک اس کے اندر نور تو موجود ہے لیکن اس کا ادراک وہی بصیرت کرتی ہے جو کھلی ہوئی ہو. وَإِنَّ الْهُدَى مَوْجُودٌ، ہدایت یقیناً اس کتاب میں ہے، وَلَكِنْ لَا تُدْرِكُهُ إِلَّا الرُّوحُ الْمُسْتَشْرِفَةُ، مگر اس کا ادراک وہی روح کر سکتی ہے جو اس کی طرف التفاق کرتی ہے، جھانکتی ہے، دیکھتی ہے، پڑھتی ہے. وَإِنَّ الْمَوْعِظَةَ مَوْجُودَةٌ، اس میں نصیحت موجود ہے، وَلَكِنْ لَا يَلْتَقِطُهَا إِلَّا الْقَلْبُ الْوَاعِي، مگر اس کو نہیں اٹھاتا مگر سمیٹنے حفاظت کرنے والا دل. نصیحت ہے لیکن دل ہی نہیں جس کے اندر جائے اور وہ اس کی حفاظت کرے. وقد بین اللہ عز و جل فی القرآن کل شیء فی اصول الدین و فروعہ، اور اللہ عز و جل نے قرآن میں دین کے اصول اور فروع یعنی شاخوں کے بارے میں ہر چیز کو بیان کر دیا، یعنی بیسک بھی اور ڈیٹیلز بھی. وفی احکام دنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے احکام کو بھی. وکل ما یحتاج الیہ العباد، اور ہر وہ چیز جس کی بندوں کو ضرورت ہے. فہو مبین فیہ اتم تبیین کما قال سبحانہ، اور وہ اس میں مکمل طریقے سے بیان کر دی گئی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدم و رحمتم و بشرا للمسلمین، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے.
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
فَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، بس جب قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت ہے، صار حجت اللہ علی العباد کلہم، تو یہ قرآن تمام بندوں پر اللہ کی حجت کی صورت اختیار کر چکا ہے. فانقطعت بہ حجت الظالمین، تو اس کے ذریعے ظالموں کے بہانے ختم ہو گئے ہیں. وانتفع بہ المسلمون، اور مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. فصار ہدا لہم، تو یہ ان کے لیے ہدایت بن گیا. یہتدون بہ الی امر دینہم و دنیاہم، جس سے وہ اپنے دین اور دنیا کے کاموں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں. و رحمتن، اور ان کے لیے رحمت بن چکا ہے. ینالون بہا کل خیر فی الدنیا والآخرہ، وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر حاصل کر لیتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذلک ھد اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جو باہم ملتی جلتی ہے، اس کی آیات بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جس سے ان لوگوں کے خالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اس قرآن کو سن کر اور پڑھ کر. پھر ان کی کھالے اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں.
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.